الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. پچھلے ہفتے یہ بتایا تھا کہ خطبے میں جو میں احادیث پڑھتا ہوں ان کی کچھ تشریح بیان کروں گا، پھر بات سفر کی نماز کی طرف نکل گئی تو وہ موضوع ادھورا رہ گیا. آج کوشش کرتا ہوں اس موضوع کو انشاءاللہ مکمل کروں گا. یہ بیان چل رہا تھا کہ جو عقل مند ہے، عقل مند اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ عقل جو بادام کھانے سے آتی ہے، یعنی دماغی کمزوری کی وجہ سے بھی انسان تھوڑا سا بہک جاتا ہے، اور ایک بے عقل اسے بھی کہتے ہیں، پاگل اسے بھی کہتے ہیں جو دماغ میں تو کوئی کمزوری نہ ہو مگر کام کیسے کرے، وہ پاگلوں جیسے کام وہ کرے جو پاگلوں کے کام ہیں. یہ والا جو پاگل ہے، یہ والا جو بیوقوف ہے، تو قرآن میں جب کسی کو بیوقوف اور احمق کہا جاتا ہے تو اس سے دوسری قسم مراد ہوتی ہے، پہلی والی قسم مراد نہیں ہوتی. ہم بھی جب عرف میں کسی کو پاگل کہتے ہیں تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تمہارا دماغ کمزور ہے، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ تم عقل مند ہو کے بھی کام کیسے کرتے ہو، پاگلوں جیسے. اس کو پاگل کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ اس کے پاس عقل تو ہے مگر یہ عقل کا استعمال نہیں کرتا. سوال پیدا ہے، آپ کے پاس جو بھی چیز ہے وہ اسی لیے ہے نا کہ استعمال کریں آپ اس کو؟ آپ کے پاس گاڑی ہے اور آپ اس کو استعمال نہ کریں، آپ کے پاس بائک ہے آپ اس کو ضرورت کے وقت استعمال نہ کریں، تو پاگل کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے؟ اب ایک عجیب بات ہے، گاڑی کا استعمال زیادہ ضروری ہے یا عقل کا استعمال؟ بولو بھائی. آپ کے پاس ہاتھ موجود ہے، ضرورت کے وقت آپ ہاتھ ہی استعمال نہیں کرتے. کھانا کھانے کے لیے ہاتھ استعمال کرتا ہے، روٹی سے لقمہ بنا کے منہ میں ڈالا آپ نے، آپ ہاتھ استعمال نہیں کرتے، آپ بیٹھے ہوئے بت بن کے. کوئی میرے منہ میں لقمہ ڈال دے گا تو میں کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں گا، پاگل کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے؟ کہیں گے بہت بڑا پاگل ہے. تو ہاتھ کا استعمال، آپ کے پاس گاڑی ہے، گاڑی استعمال نہیں کر رہے آپ تو بھی پاگل کہلائیں گے. اچھا، دو پاگل ہوں، ایک ہے گھر میں اس کے بائک کھڑی ہوئی ہے، موٹر سائیکل ہے، ضرورت پڑتی ہے وہ بائک استعمال نہیں کرتا، یہ بڑا پاگل ہے. یا جس کے پاس اپنا ہاتھ ہے وہ استعمال کرنے کا وقت آتا ہے وہ اپنا ہاتھ ہی استعمال نہیں کرتا، تو دونوں میں سے کون سا پاگل بڑا ہے؟ جو ہاتھ ہی استعمال نہیں کرتا. اس لیے کہ بائک تو آپ کے علاوہ کوئی چیز ہے نا، ہاتھ پاؤں آنکھیں ناک دل دماغ جگر یہ تو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، یہ تو اللہ نے آپ کے ساتھ لگا دیے تاکہ غریب سے غریب آدمی بھی ان کو بغیر پیسوں کے استعمال کر سکے. موٹر سائیکل کی، گاڑی کی، بائک کی اتنی ضرورت نہیں ہے معاشرے کو کہ وہ ہر ایک کے پاس ہونا ضروری ہے، تبھی اللہ نے ہر ایک کو دی بھی نہیں یہ چیزیں. ہاتھ تو ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی بےچارے ہزاروں میں کوئی ایک معذور پیدا ہو. آنکھیں تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں، دل دماغ جگر تو ہر ایک کے پاس ہے، تو جو چیزیں اللہ نے آپ کے جسم کا لازمی جز بنا دیں انہی کو اگر استعمال نہیں کرتے تو بہت بڑے پاگل. اور جو چیزیں اللہ نے کچھ چیزیں ایسی جو کسی کو دیں کسی کو نہیں دیں جو آپ کے جسم کا حصہ نہیں ہے ان کو اگر استعمال نہیں کرتے تو بھی پاگل مگر اس سے کم درجے کے پاگل. یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی تو پھر آپ بھی اسی قسم میں ہیں. پھر آپ بھی کسی قسم میں ہیں؟ اسی قسم میں. اچھا اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ ہاتھ کا استعمال اللہ نے دیا آپ نہیں ہاتھ استعمال کر رہے تو پاگل کہلائیں گے. آنکھ کا استعمال اللہ نے دیا آپ نہیں استعمال کر رہے تو پاگل کہلائیں گے. پاؤں اللہ نے دیے نہیں استعمال کر رہے تو پاگل. یہاں ایک چھوٹا سا چٹکلا بتا دوں, بات موضوع ہٹ رہا ہے لیکن ضروری, کیونکہ یہ اگر میں الگ موضوع بنا کے بات کروں تو قیامت تک نوبت نہیں آئے گی. بعض چیزیں میرے بیان میں موضوع سے ہٹ کر ہوتی ہیں مگر وہ اگر میں نہ ہٹوں تو وہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پہ کو موضوع بنا کے کبھی خطاب ہو. دانت اللہ نے کیوں دیے؟ بولو نا بھائی, چبانے کے لیے. لیکن حقیقت بتاؤں لوگ چباتے نہیں ہیں. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں جب کبھی کھانے میں ہم ساتھ ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ میری پلیٹ ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی اور سامنے والے کی پوری پلیٹ ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چبانے کے لیے دانت استعمال نہیں کرتا. لوگ چباتے ہیں ہی نہیں, پتہ نہیں کیوں نہیں چباتے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا. جلدی جلدی نقمہ بنا بنا کے نکل رہے ہوں گے. تو بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو کہ کیا یہ کھانا بھاگ جائے گا اگر میں نے تھوڑا لیٹ ختم کر لیا ہے؟ بھائی بولے نا بھائی, ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا ختم. میں نے دیکھا دعوتوں میں کھانا ختم ہونے کی نوبت بہت ہی کم آتی ہے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جتنوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے اس سے زیادہ کا کھانا پکوایا جاتا ہے, اس لیے ختم نہیں ہوتا. اسی سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے زمین میں انسان پیدا کرنے ہیں نا اس سے زیادہ کا ذخیرہ زمین میں رکھا ہوا ہے. لہذا یہ جو کہتے ہیں نا کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو غربت بڑھے گی, یہ بھی یہ آدمی بھی کیا ہے, پاگل ہے. کہ انسان تو اتنا خیال کر رہا ہے جتنوں کو انوائٹ کروں اس سے زیادہ کا پکواؤں, تو اللہ نہیں کرے گا یہ کام. ویسے ہوتے جا رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں کتنے پیدا ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں, بیوقوفوں والی باتیں ہیں بالکل. تو آپ زیادہ کا کھانا پکواتے ہیں, لہذا اس میں نہ رہا کریں کہ کھانا ختم ہو جائے گا. اور بالفرض اگر ختم ہو بھی گیا تو جتنا کھاؤ وہ صحت کو لگے یہ زیادہ بہتر ہے کہ کھاؤ زیادہ پر وہ سوائے چربی بنانے کے کوئی کام نہ آئے, کولیسٹرول بنانے چربی بنانے کے کوئی کام نہ آئے. وہ چبا کے کھانا یہ صحت کے لیے بے انتہا مفید بھی ہے اور بے انتہا ضروری بھی ہے اور لذیذ بھی ہے. دیکھو جب ہم لقمہ منہ میں رکھتے ہیں تو جب تک وہ منہ میں گھومتا ہے تو اس کا مزہ آتا ہے, نگل لیا تو اس کا مزہ ختم. تو ذرا زیادہ دیر چبا لو تو مزہ بھی آئے گا. کیا خیال ہے؟ بریانی بڑی خوشبودار تھی, آپ نے نوالا بنا کے منہ میں رکھا, اب آپ اگر اس کو دو چار دفعہ گھمائیں گے, ایک کلاک وائز اور ایک اینٹی کلاک وائز, لوگ ایسے گھماتے ہیں جیسے مشین میں کپڑے دھلتے ہیں, ایک دفعہ یوں گھوم جائے پھر ایک دفعہ یوں گھوم جائے, تو اسے اتار لو بس. تو اگر آپ نے دو چار دفعہ اسے گھما لیا اور نگل لیا تو وہ نگلنے کے بعد تھوڑی اس کا مزہ آتا ہے, جب تک منہ میں ہے ذائقہ محسوس ہوتا ہے. تو آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں, آئندہ اس طرح سے کھائیں, چاہے چاول ہو روٹی ہو گوشت ہو کوئی بھی چیز ہو, جب نوالا منہ میں رکھیں بھول جائیں کہ میرے سامنے کوئی اور چیز بھی ہے, سمجھے بس یہ آخری نوالا تھا, اس کے بعد مجھے نوالا نہیں ملے گا. فرض کر لیں, اپنے آپ کو دھوکہ دینا بھی جائز ہے اگر فائدہ ہو اس میں. پھر اس کو چبائیں, جب تک آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی ذرا سا بھی ایسا لقمہ یا لقمے کا حصہ ایسا رہ گیا جو ابھی تک پسا نہیں آٹے کی طرح, اس کو چباتے رہیں آپ, کھانے کا مزہ بھی آئے گا. اس کے فائدے گنیں آپ. سب سے پہلا فائدہ, سنت کا ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا چبا کے کھایا کرتے تھے. پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا, کھانا بھی مل رہا ہے ثواب بھی مل رہا ہے بھائی, سنت کے مطابق کھانے کا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی نظر میں ندیدے نہیں کہلاؤ گے. ندیدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ندیدہ, سنا یہ لفظ ندیدہ, لالچی, کھا جا رہا پتہ نہیں, کیونکہ گاڑی نکل رہی ہے, جہاز نکلنے والے, آپ لوگوں کی نظر میں کیا کہلاؤ گے؟ ندیدے نہیں کہلاؤ گے, یعنی لالچی اور ہوس کے مریض نہیں کہلاؤ گے. ٹھیک ہے, دو فائدے ہو گئے. تیسرا فائدہ حدیث میں آتا ہے, العجلۃ من الشیطان والاناۃ من الرحمن, جل بازی شیطان کا کام ہے, طریقے سے تسلی سے کام کرنا یہ کس کی طرف سے ہے؟ رحمان کی طرف سے. تو اس حدیث پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا. کیا خیال ہے؟ دو آخرت کے فائدے ہو گئے اور ایک دنیا کا فائدہ کہ لوگوں کی نظر میں ندیدہ نہیں کہلائے گا. تین ہو گئے نا. چوتھا فائدہ صبر کا ثواب, کیونکہ دل انسان کا چاہتا ہے دعوت میں کہ میں لوگوں کی جائیدادیں کھا جاؤں. یعنی جس اسپیڈ سے کھاتے ہیں نا لوگ, دل کیا چاہتا ہے؟ پلیٹیں کھا جاؤں, برتن کھا جاؤں, چمچے کھا جاؤں, اتنی اسپیڈ سے بھاگتے ہیں اور ایسا ٹوسنا شروع کرتے ہیں. شادیوں میں دیکھا ہوگا آپ نے, تو آپ جب اتنی دیر چبا کے کھائیں گے, حالانکہ پلیٹ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے, بریانی بھری ہوئی ہے, اس میں قورمہ بھرا ہوا ہے, آپ آرام سے کھا رہے ہیں, کوئی جلدی نہیں ہے بھائی. تو اس پہ نفس کے خلاف مجاہدہ بھی ہوتا ہے نا. یہ جب مجاہدہ ہوگا تو صبر کرنا پڑے گا, اور صبر کس کے لیے کرنے؟ اللہ کے لیے کرنے. اللہ نے صحت بنانے کا بھی حکم دیا اور نبی کی سنت بھی پوری ہو رہی ہے, تو یہ صبر کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. چار فائدے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ پانچواں فائدہ, صبر کرنے کی طاقت پیدا ہوگی. انسان جب کسی کام پہ صبر کرتا ہے تو اس میں صبر کا مادہ بڑھتا ہے, لہذا وہ طاقت دوسرے مواقع پہ بھی استعمال آتی ہے, استعمال کر سکتا ہے انسان. اور باتوں میں بھی تو صبر کرنے کی توفیق ملے گی نا پھر. یعنی نفس کے خلاف جب آپ نے کنٹرول کرنا سیکھ لیا تو یہ کنٹرولنگ پاور جو آپ میں بڑھے گی اور مواقع پہ بھی کام آئے گی. تو کتنے فائدے ہو گئے؟ پانچ. ٹھیک ہے, چھٹا فائدہ اس کا کیا ہوگا کہ تھوڑا کھانے سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا. تھوڑا کھانے سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا. پھر ثواب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت بھر کے کھاتا ہے اور کافر سات آنتیں کھاتا ہے. تھوڑا کھانا مستقل سنت ہے نبی کی. جب آپ خوب چبا کے کھاتے ہیں تھوڑا کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے. کیوں بھر جاتا ہے؟ اس کی ایک لاجک ہے, میں پھر یہ نمبر ختم ہو جائے پھر بتاؤں گا اس کی لاجک کیا ہے. کم کھانے میں کیا ہو جائے گا؟ آپ کا پیٹ, بولو بھائی, بھر جائے. تو کم کھانا بھی تو سنت ہے نا نبی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدے کے تین حصے کرو, ایک حصہ پانی کے لیے, ایک ہوا کے لیے اور ایک کھانے کے لیے. اور ہم فل کھاتے ہیں, اتنا کھاتے ہیں کہ سانس لینے کے لیے جگہ, پھیپھڑوں کو پھولنے کے لیے جگہ ہی نہیں ملتی. وہ تو W11 کے کنڈکٹر کو دیکھ کے ہمارے پھیپھڑے اتنے طاقتور ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جب W11 کا کنڈکٹر بس جتنی بھری ہوئی ہو جگہ بنا لیتا ہے تو ہمارا پھیپھڑا بھی کہیں نہ کہیں سے جگہ بنا ہی لیتا ہے. تو ہم لوگ اس ماحول کے عادی ہو گئے ہیں, ورنہ گوروں کے پھیپھڑے شاید یہ برداشت نہ کر سکیں. تو چھٹا فائدہ کیا ہوا؟ کم کھانے کی سنت, جو خود نبی کی ایک سنت ہے, وہ پوری ہو جائے گی. ساتواں فائدہ, کم زیادہ کھانے کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات سے بچ جائیں گے آپ. یہ جتنی بیماریاں آج معاشرے میں پھیل رہی ہیں 99% وہ ہیں جو زیادہ کھانے سے پیدا ہو رہی ہیں. زیادہ تر بیماریاں کس سے پیدا ہو رہی ہیں؟ آپ کم کھا کے دیکھو آپ کتنے چست رہو گے, صحت مند رہو گے. اور کھا بھی کیا رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے, تو خوب بھر بھر کے کھا رہے ہیں, اوپر سے پوریاں کھا رہے ہیں, پکوڑے کھا رہے ہیں. کل میں ایک جگہ دیکھا, دو یعنی میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے دو چار آدمی, 6-7 سموسے کھا گئے. سموسا میدے کا بنا ہوا سموسا ہے, پھر اس میں تیل میں تلے ہوئے آلو, اور ان کی عمر بھی میرا خیال ہے 50 تک تو ہوگی. میں کہہ رہا تھا یہ اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہیں. آپ دیکھیں نا ہم لوگوں کی عمریں کتنی کم ہو گئی ہیں. 50-55 کے بعد یا تو گردے خراب ہو گئے, شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر ہو گیا, دل کی بیماریاں, مسانے کا کینسر, پتہ نہیں کیا کیا پھیل رہا ہے. اتنی چھوٹی سی عمریں تھوڑی ہوتی تھیں. ہم نے بچپن میں دیکھا نانے دادے 90 سال 95 سال سب اس, ابھی پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو سموسے کھاؤ گے اتنی مقدار میں, وہ بھی اور کھائے پھر رات کو کھانا بھی کھائیں گے، پھر رات کو یعنی یہ مغرب میں سموسے کھا رہے ہیں، اب رات کو کھانا بھی کھانا ہے۔ ایک دفعہ اپنے کہیں رشتہ داروں کے ہاں گیا تو ہماری سسرال پنجاب سے ہیں، لاہور سے ہیں، تو لاہور والے ماشاءاللہ خوراک ان کی بڑی زبردست ہوتی ہے۔ تو میں جب پہلے جایا کرتا تھا، اب تو وہ نہیں کرتے، پہلے جا کرتا تھا، تو ایک دفعہ میں گیا تو وہ ہمیشہ یہ کرتے تھے، لسی کا پہلے بھرا ہوا گلاس رکھ دیا، اتنا ملائی ڈالا ہوا، پی لی ہم نے بھائی، ٹھیک ہے، اب کھانا آ رہا ہے۔ اب کھانا کیسے کھائیں؟ تو کہہ رہے ہیں یہ کھانا تھوڑی تھا، یہ تو لسی تھی۔ تو بھائی تھی تو اتنی زیادہ، اور اتنی بھرا ہوا گلاس، اور اتنا گاڑھا گلاس، تو کھانچے وانچے تو بھر گئے سارے۔ وہ حیران ہوئے کہ کس قسم کے لوگ ہیں، کھانا ہی نہیں کھا رہا یہ۔ تو بھائی یہ کھا تو لیا، اتنا جو کھا لیا، اب کہاں کھائیں بھائی؟ میں ان پر حیران ہو رہا اور وہ مجھ پہ حیران ہو رہے۔ پھر میں نے ان کو دیکھا کہ لسی بھی پی لی، پھر کیلے کا ملک شیک بھی پی لیا، اب کھانا کھائیں گے، اب کیا کھائیں گے بھائی؟ کیلے کا ملک شیک پی لیا آپ نے، لسی پی لی، کہہ رہے وہ کھانا تھوڑی تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، توندے دیکھو، پھر توندے بھی نکلتی ہیں، جسم بھی گول ہو جاتا ہے بالکل، کھا کھا کے۔ سب کا یہی حال ہے، کراچی میں بھی یہی ہو گیا ہے، ہر جگہ یہی چل رہا ہے، گول ہوتے جا رہے ہیں، گول ہوتے جا رہے ہیں، لمبائی چوڑائی برابر ہو گئی ہے۔ اب کچھ وقت کے بعد جب آرمی میں سلیکشن کے لیے اناؤنسمنٹ ہوا کرے گی نا، ابھی تک تو آرمی میں یہ ہوتا ہے نا قد اتنے فٹ، تو اس کے بعد آئے گا کہ قد چوڑائی سے کم ہو، لمبائی چوڑائی سے کم ہو، اتنے چوڑے چوڑے لوگ ملیں گے کہ بس وہ یہ کہیں گے بھائی لمبائی جو ہے وہ چوڑائی سے سوری زیادہ ہونی چاہیے، چوڑائی جو ہے وہ لمبائی سے کم ہو۔ ورنہ بعض ایسے لوگ بھی جن کی چوڑائی لمبائی سے زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ چوڑائی تو لمبائی زیادہ ہو نہیں سکتی، لیکن ہمارے ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ساتواں فائدہ کیا ہوا، جو زیادہ کھانے کے نقصانات ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، اس سے بچ جاؤ گے آپ۔ دیکھو ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں، بیماریاں آتی کیوں ہیں؟ گاڑی جو ہے نا، گاڑی آپ نے دیکھا ہوگا ہر دو چار مہینے بعد ٹیوننگ کروانی پڑتی ہے اس کی، موٹر سائیکل کی بھی ٹیوننگ کروانی، وہ ہوتا ہے کیا، اس میں کچرا آ جاتا ہے نا، کچرا، کاربن آ جاتا ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں، جو توانائی ہماری یوٹیلائز ہوتی ہے، وہ تو ہماری باڈی کو ٹھا کر کے لگ جاتی ہے، جو یوٹیلائز نہیں ہو رہی تو وہ پھر باڈی کو لگتی نہیں ہے، بلکہ وہ دائیں بائیں خراب کرتی ہے باڈی کو، وہ نزلہ بھی پیدا کرے گی۔ آپ کم کھاؤ آپ کو نزلہ نہیں ہوگا الا ماشاءاللہ، آپ کم کھاؤ آپ کو 10 قسم کی بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، حتیٰ کہ آپ بد پرہیزی بھی اگر کرو لیکن کم کرو تو بھی آپ کو بیماری نہیں ہوگی۔ یعنی وہ چیز بھی اگر آپ کھا لو جو آپ کی باڈی کے موافق نہیں ہے، لیکن اگر کم کھاؤ تو بھی نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اور ہم جو خوراک کھاتے ہیں، آپ کسی میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ ہمیں 24 گھنٹے میں کتنی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بتائے گا بس اتنی، وہ دو چار کھجوروں سے مل جاتی ہے ہمیں، نہیں یار میرا خیال ہے بات، جو ہمیں گلوکوز چاہیے نا، زیادہ فساد تو یہ گلوکوز میں چاہتا ہے نا، میٹھی چیزیں، چاول کھا رہے ہیں، گندم میں بھی ہے، اور جتنی ہم چیزیں کھاتے ہیں جو دن بھر کی خوراک ہے، وہ تو زیادہ تر گلوکوز والی چیزیں، کاربوہائیڈریٹ، وہ تو ہمیں بہت تھوڑا چاہیے جو باڈی کو رن کرنے کے لیے، ہم کھاتے ہیں بھر بھر کے، اور جب تک کاربوہائیڈریٹ نہیں ملتا تسلی بھی نہیں ہوتی باڈی کو۔ تو وہ ساری چیزیں ہم کون سی کھا رہے ہیں، کاربوہائیڈریٹ والی، اور بھر کے کھا رہے ہیں۔ تو ہماری باڈی کو اتنی انرجی نہیں چاہیے جتنی ہم اس کو انرجی دے رہے ہیں۔ آپ کو یقین ہے، دیکھو رمضان میں دیکھیں آپ، افطاری کے وقت آپ دو چار کھجوریں کھاتے ہیں تو سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ مغرب کے وقت ہم بالکل ڈھیلے ڈھالے سے ہو رہے ہوتے ہیں، ایسی بالکل ہمارے اندر گلوکوز ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ادھر دو نوالے، دو پکوڑے کیا گئے پیٹ کے اندر، فٹ فاٹ، مغرب میں کیسے اچھلتے ناچتے کودتے آ رہے ہوتے ہیں، اور ہے کوئی سامنے آئے کوئی، تو دو نوالے جا کے کیا ہے بھائی، اتنی ضرورت ہے، اللہ نے بتا دی بھائی یہ دو نوالے ہی کافی تھے تمہارے لیے۔ اب جب مغرب کے بعد جا کے کھاؤ گے، وہ کیا ہے، گریوی ہے، وہ کیا ہے، وہ گریوی ہے۔ تو اور اگر پیٹ بھر کے تسلی سے کھانا ہی ہے تو پھر دو ٹائم کھائیں، دو ٹائم سے زیادہ نہ کھائیں۔ 11 صحابہ کرام کا جو کھانا ہوا کرتا تھا، وہ ناشتہ نہیں تھا اس میں، ناشتہ انگریز کی بدعت ہے، ناشتے کا آج سے 50-60 سال پہلے یا 100 سال پہلے پوری اسلامی دنیا میں کوئی تصور نہیں ملتا. پوری اسلامی دنیا میں صحابہ کی جو عادت تھی, صحابہ کرام کی وہ جو عادت تھی, جو تمام انبیاء کی عادت, اور آج بھی گاؤں دیہاتوں میں جو لوگ بیرونی اثرات سے محفوظ ہیں, آپ جائیں وہ 11 بجے دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں. 11 بجے فجر ناشتہ واشتہ نہیں ہوتا, 11 بجے کھائیں گے کھانا, اس کے بعد کریں گے قیلولہ, سو جائیں گے, اور پھر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. صحابہ کرام ظہر کی نماز اول وقت میں جب پڑھتے تھے سردیوں میں, تو کھانا پہلے کھا کے قیلولہ سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے. یعنی صحابہ کرام جب 12:30 بجے سردیوں میں نماز پڑھنے آتے تھے ظہر کی, تو دوپہر کا کھانے سے اور آرام سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے. بہت مشکل ہے سمجھانا. ہاں جمعے کے دن ایسا کرتے تھے کہ جمعے کی نماز پہلے ہوتی تھی اور قیلولہ اور کھانا بعد میں, جمعے کے علاوہ سب دنوں میں ادھر تھی. اور رات کا کھانا صحابہ کھایا کرتے تھے مغرب کے فوراً بعد, اور عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے, اور صبح اٹھ جاتے تھے آج کل کے حساب سے 3-4 بجے. بہت مشکل. عشاء کے بعد سو جائیں, 3 بجے تک سوتے رہیں گے, کئی گھنٹے کی نیند پوری ہو جائے گی. اور وہ نیند کا جو ٹائم ہے نا 12 بجے کا, اس وقت دماغ ایک کیمیکل چھوڑتا ہے ہمارے جسم میں, ایک کیمیکل چھوڑتا ہے, یہ کیمیکل اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ سو جائیں. اگر آپ نہیں سوئے وہ ٹائم جو 12 بجے کا ٹائم ہے نیند کی حالت میں نہیں گزرا, تو اس سے 2 نقصان ہوں گے. ایک تو آپ کو گہری نیند نہیں آئے گی, نمبر 2 جو نیند آئے گی وہ زیادہ پرسکون نہیں ہوگی, کیونکہ ہر چیز اپنے ٹائم پہ اچھی لگتی ہے نا. کیا خیال ہے؟ ارے بھائی دسمبر میں کوئی آم کھائے تو آپ کو بیوقوف لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ بولے کون سا آم ہے بھائی, یہ جون سے تم نے فریج میں رکھا ہوا ہے, دسمبر میں نکال کے کھا رہے ہو تم. آم کب کھایا جائے گا بھائی؟ گرمیوں میں کھایا جائے گا. اور کینو مالٹے کب کھائے جائیں گے؟ سردیوں میں. اب اگر کوئی جون جولائی میں کینو کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اسٹور شدہ کینو ہے, یہ قدرت نہیں کھلا رہی اس کو, یہ اس گن پوائنٹ پہ کھلوا رہا ہے لوگوں کو. قدرت نے تو سردیوں میں پیدا کیا تاکہ لوگ سردیوں میں کینو کھائیں, گرمیوں میں آم کھائیں. اور سردیوں میں کینو مفید ہے, گرمیوں میں آم مفید ہے. سردی میں کینو کیوں مفید ہے؟ آپ کہتے ہیں اسے تو کھانسی ختم ہوتی ہے کینو سے, اس میں وٹامن سی ہوتا ہے. تو اللہ کو پتا تھا, اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ سردی آئے گی تو ان کے میں بیماریاں پیدا ہوں گی, اور بیماریوں سے دفاع کے لیے ان کو وٹامن سی چاہیے ہوگا. تو آم میں نہیں ہے وہ وٹامن سی, وہ کس میں رکھا ہے اللہ نے؟ کینو مالٹے میں رکھا ہے. تو اللہ نے سردیوں میں پیدا اسی لیے کیا تاکہ لوگ اسے کھائیں اور نزلہ زکام کھانسی سے بچیں. ہاں پہلے سے کسی کا گلا خراب ہے وہ نہ کھائے, تو وہ کیونکہ اس میں تیزابی ہے تو گلا کو خراش پیدا کر دیتا ہے. اگر صحیح گلا ہے تو پھر کھائیں گے تو گلا خراب نہیں ہوگا. تو ہر چیز اپنے موقع پر ہے. تو اللہ نے رات بنائی ہے کس کے لیے؟ سونے کے لیے. اب رات عشاء کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور 12 بجے آدھی رات ہو چکی ہوتی ہے. تو اب قدرت کیا چاہتی ہے؟ اس نے اسی حساب سے باڈی کو ہمارے بنایا ہے کہ بھائی 12 جب بجے تو آپ گہری نیند میں ہونے چاہیے, آپ نہیں ہوتے تو سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے. کئی کئی گھنٹے سو کے بھی ایسے رہتے ہیں جیسے سوئے نہیں ہم کبھی, کبھی بیان سننے میں بھی سو رہے ہیں, گاڑی چلاتے ہوئے سو رہے ہیں, جہاں بیٹھو سو جاتے ہیں. واش روم میں تو ہر آدمی سوتا ہے جا کے, بجاتے رہو دروازہ, بھائی باہر نکل یار, باہر نکل بھائی, وہ سو رہے بیٹھ کے. تو ہر چیز نا اپنے موقع کی ہوتی ہے. تو خیر یہ کہیں اور چلا جائے گا بیان, میں جلدی سے واپس لا رہا ہوں. تو ساتواں فائدہ میں بیان کر رہا تھا کہ اگر خوب چبا کے کھائیں گے تو کم کھانے میں پیٹ بھر جائے گا. بھرتا نہیں ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھر گیا ہے, کیونکہ بھر گیا تو پھر تو وہی نقصان ہو گیا نا. بھرتا نہیں ہے لیکن محسوس کیا ہوتا ہے؟ بھر گیا ہے, تب یہ سیر ہو گئی ہے. اس پر ایک اشکال ہوگا کہ اگر ہمارا پیٹ کم کھانے میں بھر گیا تو اور ہمارا دل جلدی بھر گیا تو اس کا مطلب ہمیں تو لذت پھر کم محسوس ہوئی نا. ہم تو چاہتے ہیں اور کھائیں اور کھائیں, ہم تو چاہتے ہیں ہمارا پیٹ اللہ کرے بھرے ہی نہیں, کھاتے ہی رہیں, کیونکہ کھانے کا مزہ تو خراب ہو جائے گا نا بھائی. ایک آدمی 2 منٹ میں پیٹ بھر جاتا ہے اس کا, اور ایک آدمی کا 10 منٹ میں بھرتا ہے, تو مزہ کس کو زیادہ آتا ہے؟ 10 منٹ والے کو, کیونکہ وہ زیادہ لذت حاصل کرتا ہے. تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ آپ کا پیٹ 10 منٹ میں بھرے گا, مزہ آپ کو اس سے زیادہ آئے گا جتنا کم چبانے والے کو آتا ہے, کیونکہ ڈیوریشن جو ہے نا ٹائم کا جو دورانیہ ہے وہ آپ کا بڑھ جائے گا. وہ 10 منٹ میں اگر ایک پلیٹ کھاتا ہے تو آپ 15 منٹ میں آدھی کھاؤ گے, تو وہ جو چبانے کی جو لذت ہے وہ آپ کو زیادہ محسوس ہوگی اور اس کو کم محسوس ہوگی، تو مزہ بھی آپ کو زیادہ آئے گا اور پیٹ بھی آپ کا اس سے کم بھرے گا، لیکن بھرنے کا احساس آپ کو زیادہ ہوگا، بھوک ختم ہو جائے گی، آپ کہو گے میں سیر ہو گیا۔ تو کتنے فائدے، یہ ساتواں فائدہ ہے جس کو میں نے سیکشن اے بی سی ڈی میں تقسیم کر دیا ہے، اس کو آپ خود جا کے گھر جا کے بتا دیں کہ ایک ایک فائدے میں کتنے سارے فائدے ہو گئے۔ تو ساتواں فائدہ۔ آٹھواں فائدہ بڑا خاندانی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی توند نہیں نکلے گی، آپ کی بولو بھائی توند۔ میرا بھی تھوڑا سا پیٹ نکلا ہوا ہے، تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ توند کے اتنے فضائل بیان بتاتا ہے تو ان کی کیوں نکلی ہوئی ہے، میری حماقت سے نکلی ہے توند۔ میں نے پیٹ کی ایکسرسائز شروع کر دی تھی کسی کے مشورے پر، پیٹ کی کبھی بھی ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ پیٹ کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو پیٹ کا ماس بڑھتا ہے آپ کا، جب آپ وہ ایکسرسائز چھوڑیں گے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ کسی نے غلط گائیڈ کیا تھا، تو وہ میں نے پیٹ کی ایکسرسائز کی۔ اب اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا نا روزانہ کرتے رہو، پھر وہ ایکسرسائز بھی پیٹ کی ایسی ہوتی ہیں وہ آپ کو ہر دن بڑھانی ہوتی ہیں۔ اب ہم نے 100 مثال کے طور پہ 60 دفعہ ایکسرسائز کی ہے، تو اب وہ 60 دفعہ کے بجائے اب اگلے ہفتے آپ کو 70 دفعہ، تو ہم نے کہا یہ تو سارے دن بیٹھ کے یہی کرتے رہیں گے، پھر ہم نے کہا جس پوزیشن میں اب اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ سارا دن یہی کرتے رہے ایکسرسائز ہی کرتے رہے۔ تو پیٹ کی ایکسرسائز کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ پیٹ کم کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کھانے پہ کنٹرول، سمجھ رہے ہو، اور جاگنگ واگنگ کر لو، لیکن کھانے پہ کنٹرول سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں ہے۔ تو جب آپ خوب چبا کے کھائیں گے تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا، آپ کی توند نہیں نکلے گی، آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اور نواں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا وہ کھانا اتنی جلدی ہضم ہوگا کہ آپ کو جلدی بھوک لگ جائے گی، اور اس بھوک کا نقصان نہیں ہوگا آپ کو، یعنی وہ کھانا جزو بدن بنے گا، اور جزو بدن بننے سے کیا فائدہ ہوگا، اس کھانے سے آپ کو مکمل انرجی حاصل ہوگی، وہ چربی میں نہیں تبدیل ہوگا۔ 9 فائدے ہو گئے، 10 بھی ہو سکتے ہیں اگر تھوڑا سا سوچ لیں، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے ابھی، اور بھی بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، بولو بھائی، خوب اچھی طرح چبا کے۔ اب اس میں بعض لوگ کہتے ہیں 35 دفعہ دباؤ، 34 دفعہ چباؤ، چھوڑو 35-34 کو، اتنا کر لیا کرو کہ جب روٹی کھا رہے ہیں تو آپ دیکھو کوئی بھی موٹا سا ٹکڑا نہ رہ گیا ہو، وہ آپ کو خود ہی منہ میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا بھی کوئی ٹکڑا منہ میں رہ گیا نا، اس کو آپ اچھی طرح پیس دیں دانتوں سے، تو آپ دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا، آپ بولو یار واقعی بڑا ہلکا ہلکا محسوس کر رہا ہوں اتنا کھا کے بھی۔ پھر آپ کا دل چاہے گا میں جائیدادیں کھاؤں لوگوں کی، آپ کو پتا چلے گا یار اس طرح سے اتنا چبا کے اتنی چیزیں کھا کے پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس طرح سے تم بہت کچھ کھا سکتے ہیں۔ صحیح بتا رہا ہوں آپ، اس طرح تسلی سے اگر کھائے نا، لوگ جلدی جلدی کھانے کی کوشش کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات کیا چل رہی تھی، جو میں اصل موضوع چل رہا تھا میرا، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں جو بھی چیزیں دی ہیں وہ کیوں دی ہیں، استعمال کرنے کے لیے۔ تو دانت کیوں دی اللہ نے، چبانے کے لیے۔ اب اچھا جس چیز کا بھی آپ غلط استعمال کریں گے، دی کسی اور کام کے لیے تھی اور آپ اس کو کسی اور جگہ استعمال کر رہے ہو، تو یہ بھی غلط ہے۔ پیٹرول اللہ نے کیوں پیدا کیا، انجن کا پہیا گھمانے کے لیے، آپ اسے کپڑے دھو رہے ہو پیٹرول سے، چلو داغ دھبے تو اترتے ہیں اس سے، لیکن مستقل پیٹرول سے تو نہیں دھوئے جا سکتے، آپ اسے پی رہے ہو، تو آپ کہو گے اللہ نے یہ استعمال کے لیے پیدا کیا، بھائی یہ پینے کا استعمال نہیں ہے، اس کا استعمال کیا ہے، انجن کو گھمایا جائے، اس سے انجن کا ویل گھمایا جائے۔ تو ایسے ہی دانت اللہ نے روٹی چبانے کے لیے دیے تھے، ہم اس سے باتیں چبانے لگے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، باتیں چبا چبا کے کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بڑی چبا چبا کے باتیں کرتے ہیں، بھر بھر کے، بات غلط ہوتی ہے مگر ایسے ہی چبا چبا کے کرے گا، سامنے والا اس پہ یقین کر لے گا۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو دانت کو صحیح جگہ استعمال نہیں کر رہا، جب وہ پاگل ہے، جس کے گھر میں گاڑی کھڑی بھی ہے مگر وہ گاڑی کو استعمال کی جگہ پہ استعمال نہیں کر رہا، جب وہ پاگل ہے، تو جس کو اللہ نے دماغ میں عقل دی اور وہ عقل کا استعمال نہیں کر رہا، تو اس سے بڑا کوئی پاگل ہو سکتا ہے، اس سے بڑا تو دنیا میں کوئی پاگل ہے ہی نہیں، کیونکہ پاگل کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو دماغ استعمال نہ کرتا ہو۔ اس لیے قرآن جس کو پاگل کہتا ہے وہ پاگل نہیں ہے جس میں دماغی کمزوری ہو، وہ تو بادام کھانے سے صحیح ہو سکتی ہے، الٹا کھڑا ہوا کرے خالی پیٹ تو اس سے خون دماغ کی طرف آتا ہے، تو دماغ کی کمزوری سے ختم ہوتی ہے، ایکسرسائز بھی ہیں اور بادام بھی ہیں، وقت پہ نیند بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ جن لوگوں کو قرآن میں احمق اور بیوقوف کہتے ہیں، لا یعقلون کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دماغ میں، جن کو اللہ نے دماغ دیا، عقل دی، مگر یہ اس عقل کا استعمال نہیں کرتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں کرتے؟ ہر چیز کی کوئی ریزن ہوتی ہے نا. آپ اگر آپ کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے، آپ اس سے چیزیں نہیں پکڑ رہے، آپ اس سے روٹی نہیں کھا رہے، اگر آپ اس کی کوئی معقول وجہ بیان کر دیں، بھائی میرے ہاتھ میں درد ہے، میرے ہاتھ میں تکلیف ہے، یا میرے ہاتھ ناپاک ہیں، گندے ہیں، میں روٹی پہ نہیں لگا سکتا، بھائی ٹھیک ہے یہ تو معقول عذر ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ مجھے سستی ہو رہی ہے، اس سے کون اٹھے گا؟ جیسے وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، دو سست آدمی لیٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، دو سست آدمی لیٹے ہوئے تھے، تو ایک سست کے اوپر سے بیر آ کے گرا، درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، بیر آ کے گرا اس کے سینے پہ، تو یہ سست دوسرے سست سے کہتا ہے، یار یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے گا، ذرا یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے، تیری بڑی نوازش ہوگی یار. سستی اتنی کہ خود منہ میں نہیں ڈال رہا وہ بیر، دوسرا ڈال ہی نہیں رہا. اتنے میں ایک آدمی گزرا گھوڑے پہ، اس نے اس کو آواز دی بیر والے نے کہ یار ذرا رکنا. وہ رکا، بھائی اترنا ذرا نیچے، اترا. وہ کیا کام ہے؟ کہہ رہے یار یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دو. وہ کہہ رہا نالائک مجھے گھوڑے سے اتروایا ہے، میں گھوڑے پہ آ رہا ہوں بھاگتا ہوا، مجھے وہاں سے اتروایا تو نے، تو یہ کام اول تو خود کر لے، اور اگر چل نہیں ہو رہا تو تیرے ساتھ جو پڑوس میں ہے اس کو کہہ دے نا. تو یہ کہتا ہے یار میں نے اس کو 3 دفعہ 10 دفعہ بولا ہے، لیکن یہ میرے منہ میں بیر ڈال ہی نہیں رہا. اس نے پوچھا کیوں نہیں ڈال رہا بھائی؟ اس نے کہا جب میرا مجھے کام پڑا تھا تو اس نے میری مدد کی تھی کیا؟ تجھے کیا کام؟ کہہ رہے میں آیا تھا، کتا میرے منہ پہ پیشاب کر رہا ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں ہٹا دے، یہ کہ نہیں ہٹا رہا تھا اس کو. میں اس سے کہہ رہا ہوں ہٹا دے، اس کو ہٹا دے، اور یہ نہیں ہٹا رہا. اب آج اس کو کام پڑا ایم بھی نہیں کرے گا، جاؤ. اس نے کہا بھائی تم دونوں بہت ہی پرلے درجے کے نیستی ہو، ٹھیک ہے نا، مجھے جانے تو یہاں سے. تو سستی ہے، کاہلی ہے، یہ بھی حماقت ہے. لیکن جو ہم دماغ جو استعمال نہیں کرتے، پتہ ہے کیوں استعمال نہیں کرتے؟ اگر ہم سستی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے نا دماغ کا استعمال، تو دنیا کی چیزوں میں بھی پھر استعمال نہ کرتے. آج کا انسان اپنے دنیا کے معاملات میں ڈیڑھ ہوشیار ہے، ڈیڑھ ہوشیار. ہمارے محلے میں ایک حقیقی پاگل رہا کرتا تھا، لوگ اس کا مذاق اڑاتے، تو اللہ اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، لوگوں نے بہت اس کے بیچارے کو ستایا. لیکن ہم جب دیکھتے کہ اپنا ٹھیا لگاتا اور چیزیں بیچتا تھا، تو اس میں کوئی اس کے ساتھ دو نمبر ہی نہیں کر سکتا تھا، تو ہم کہتے تھے ویسے ہی یہ بڑا پاگل ہے، بنا پھرتا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کس چیز کی قیمت کتنی ہے، جب آپ دیں گے تو اس نے کتنے پیسے واپس کرنے ہیں، کتنے لینے ہیں، یہ سب چیزیں اس کو پتا ہوتی ہیں. تو اگر ہم سستی کی وجہ سے دماغ کا استعمال نہیں کر رہے، تو باقی چیزوں میں ہم اتنے ہوشیار کیوں ہوتے ہیں؟ ہر آدمی دوسرے کو بیوقوف بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. کسٹمر دکاندار کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر کیا بولتا ہے، بھائی کیا بیکار بیکار چائنا کے 2 نمبر مال لگا کے بیچا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے تو یہاں پہ، حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ 2 نمبر نہیں ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے، تاکہ وہ ریٹ کیا کرے گا، کم کرے گا. اس کے سامنے اگر اسی کی تعریفیں شروع کر دیں تو وہ تو ڈبل ریٹ لگائے گا. پھر کبھی کنارے پہ جا کے بات کر رہے ہوتے ہیں، یار ریٹ تو صحیح بول رہا ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے نہیں بولتے، اس کے سامنے بولتے ہیں کیا بھائی، ہم کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے کیا، ہم لوگ کراچی میں نہیں رہتے کیا، ہمیں بیوقوف ایسی باتیں کر رہے ہوں گے اس کے سامنے. اور وہ کیا کہہ رہا ہوگا، وہ آپ نے جو ریٹ لگائے ہوں گے وہ الگ سے جا کے بولے گا یار بالکل صحیح ریٹ بول رہا ہے. لیکن یہ کہ کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے سے، کہتے پہلے اس کو جانے دو. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں پیچھے سے آواز دے کے بلائے گا، اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ واپس مڑ کے آئے گا. تو یہ ڈیڑھ ہوشیاری ہی تو ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوشیاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے قرآن نے کیا کہا ہے کہ لوگ جو عقل کا استعمال نہیں کرتے، اس کی وجہ قرآن نے بیان کی ہے، بلی دارا کا علم فی الآخرہ بل ہم فی شکم منہا بل ہم منہا عمون. کیسی عجیب آیت ہے، فرماتے ہیں کہ ان کو ہماری باتوں پہ یقین نہیں آتا. پہلے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا، ان کو ہماری باتوں پہ یقین نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ان سے کہا نماز پڑھو، داڑھی رکھو، عورت پردہ کرے، انشورنس کی ملازمت جوا ہے، سٹا ہے، چھوڑ دو، سودی بینک میں ملازمت حرام ہے، چھوڑ دو، سود لینا دینا اللہ سے اعلان جنگ ہے، چھوڑ دو، والدین کے سامنے بدکلامی کرنا بہت بڑا جرم ہے، چھوڑ دو، جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی وہ بدبخت ہے، نامراد ہے، نبی کی بد دعا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اللہ سے مغفرت نہ کروائی وہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے، اور زکات نہیں دی تو یہی سونے چاندی کو پگھلا کے تمہاری پیشانیوں کو قیامت کے دن داغا جائے گا اس سے، پتہ رحمی کرنے والا، خونی رشتوں کو توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتہ داری جوڑنا یہ نہیں ہے کہ جو تم سے جڑے تم اس سے جڑو، رشتہ داری جوڑنا یہ ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ہمارے نیک بندے جنت کی لالچ میں غربا، مساکین، قیدیوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں، کھلاتے رہتے ہیں، کھلاتے رہتے ہیں، ان کی جیب سے پیسے نکلتے رہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کنجوس آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، کنجوس اور بخیل آدمی جہنم کے قریب ہے۔ جس عورت کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے خوش نہیں تھا، وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ تو یہ ساری وعیدیں ہم سنتے ہیں، مگر یہاں کہ ہماری عقل کیا ہو جاتی ہے، ایسے جیسے کچھ سنا ہی نہیں، عقل استعمال ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ عقل کیا کہتی ہے کہ اگر آپ کو حکومت کوئی آرڈر دے تو آپ کے لیے اس کو مان لینے میں بہتر ہے یا مخالفت میں بہتری ہے؟ مان لینا بہتر ہے۔ ہاں بعض دفعہ لوگ نہیں مانتے، حکومت کی نگرانی نہیں ہوتی، لوگوں کو ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں حکومت کو پتا ہے کہ نہیں پتا، رشوت دے دیں گے، جبکہ پتا ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ سے بڑا حاکم کوئی نہیں ہے، اور اللہ کو، اللہ کے کسی درباری کو، کسی فرشتے کو رشوت نہیں دی جا سکتی، ہو ہی نہیں سکتا، وہاں تو ہر چیز کو جانتا ہے وہ، اگر جانتا نہ ہوتا تو اتنی کائنات کو کیسے چلا رہا ہوتا، اس کو کیسے مینج کیا ہوا ہوتا اس نے۔ پھر اس نے 124,000 پیغمبروں کو بھیجا، ان کو یہ بتایا کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ تو یہ 125,000 پیغمبر جن کی زندگیاں انتہائی پاکیزہ تھی، معاذ اللہ، یہ سب جھوٹ بول رہے تھے کیا؟ پھر ان پیغمبروں کو معجزے بھی دیے، معجزے بھی دیے اس نے تاکہ وہ ثابت ہو جائے لوگوں کے سامنے کہ یہ سچے ہیں۔ پھر اس نے اپنی آخری کتاب نازل کی، اس کتاب کی پھر حفاظت کر کے دکھائی، 1400 سال پہلے کی کوئی ایک کتاب مجھے دکھا دو پوری دنیا میں جو آج محفوظ ہو۔ کوئی عمارتیں محفوظ نہیں ہوتی، ان پہ بڑے بڑے قوانین بنتے تو جا کے کچھ تھوڑی سی ڈمیاں ان کی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ کوئی تحریر دکھا دو، کوئی کتاب دکھا دو تو 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہو اور آج پوری دنیا میں اس طرح سے پڑھی جا رہی ہو۔ اللہ نے اپنے بندوں پر حجت تام کرنے کے لیے اپنی کتاب کی حفاظت کا وعدہ کر لیا۔ تو بہت ساری اس پہ کہنے کو بہت کچھ ہے۔ ان تمام چیزوں کا تقاضا کیا تھا؟ رب نے جس چیز کو حرام کہہ دیا چھوڑ دیں، جس چیز کو کہا کہ لازمی کرو تو ہم وہ کام کر لیں، لیکن یہاں کہ ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے کام کرنا۔ کیوں؟ اس کی اللہ نے وجہ بیان کی ہے، اس کی وجہ سستی نہیں ہے، اس کی وجہ بلی دار کا علم ہم فی الآخرہ، فرما آخرت کے بارے میں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا بلاغت کا انداز ہے، پتہ ہی نہیں کہ قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جب آخرت کا خوف ہی نہیں ہے تو کیسی تیاری؟ جب ایک آدمی کو پتا ہے کہ نماز پڑھنے پر مجھے کچھ ملے گا ہی نہیں اور چھوڑنے پر کچھ سزا ہی نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا میں تو نہیں ملتی نا یہ سزا، کیا خیال ہے بھائی؟ اگر نماز چھوڑنے پر 500 روپے گورنمنٹ کی طرف سے بل میں لگ کے آ جاتے ایک نماز چھوڑنے پر، جو فجر کی نماز میں غیر حاضر ہوگا بجلی کے بل کے ساتھ ایکسٹرا 500 روپے اس کو جرمانہ دینا پڑے گا، تو سب آ جاتے، کیا خیال ہے؟ 100 روپے بھی بہت ہیں، 100 روپے بھی بہت ہیں، ایک دو دن نہیں آتے پھر آنا شروع ہو جاتے، ساری روٹین بن جاتی۔ میں آج فجر میں نہیں آیا، آپ کو بتایا میرا پیٹ بہت زیادہ خراب تھا، 4 دفعہ رات کو واش روم گیا ہوں میں، تو اس لیے میں بعض دفعہ فجر کی فضیلت پر بیان کر رہا ہوں تو اگلے دن خود شارٹ ہو جاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کل 1 گھنٹے کا بیان کیا اور خود مارکیٹ سے شارٹتے ہیں، تو پیٹ جو ہے نا میرا 1-1.5 مہینے سے بہت زیادہ خراب چل رہا ہے، بہت زیادہ، اور پیٹ ایسی ڈھیٹ چیز ہے، ایک دفعہ جب خراب ہو جائے تو اس کو سیٹنگ پہ، میں اینٹی بایوٹک کھاؤں تو ٹھیک ہو بھی جائے گا لیکن میں اینٹی بایوٹک سے پرہیز کر لوں کہ خود ہی ٹھیک ہو اپنی ذمہ داری پہ۔ تو رات 4-5 دفعہ میں واش روم گیا ہوں، کیونکہ جب میں واش روم کے خلاف بیان کرتا ہوں, میں نے بھی بیان کیا نمازی اور نمازیوں کے واش روم لازم ملزوم ہیں, تو مجھے واش روم اور زیادہ شروع ہوئے, اللہ نے کہا تو نے نمازیوں کا مذاق اڑایا نا. ابھی دیکھو تو اب فجر کی نماز پہ اگر گورنمنٹ رکھ دے 50 روپے 100 روپے یا جرمانہ رکھ دے, سب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ سب آئیں گے. تو سزا کا خوف نہیں ہے اسلام میں, نماز سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں. نماز سے بڑھ کر اسلام میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. پہلے زمانے میں ہم نے سنا ہے اپنے بعض بزرگوں سے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کے بارے میں یہ بحث ہوتی تھی کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. آج بھی سعودیہ کے بعض مفتیوں کا یہ فتویٰ ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. اگرچہ ہمارا یہ فتویٰ نہیں, لیکن سعودیہ کے آج بھی بعض مفتی کہتے ہیں یہ. اس کا نکاح بھی جائز نہیں ہے کسی نمازی عورت سے, اتنا سخت فتویٰ دیتے ہیں وہ. ہم نہیں دیتے لیکن ان کا یہ فتویٰ ہے یہ. تو اس لیے کہ بعض صحابہ سے یہ ملتا ہے قول, تو اتنی سخت وعیدیں ہیں, اتنی سخت وعیدیں ہیں, نہیں پڑھتے کیوں بھائی؟ ہو سکتا, اور جو پڑھ بھی رہے ہیں نا وہ ٹرائی کرنے کے لیے, اگر آخرت بالفرض نکل آئی اتفاق سے تو کچھ تو نمازیں ہونا, جمعہ شمعہ تو ہونا چاہیے بھائی, ایسا نہ ٹھکائی ہو جائے تو ہلکا پھلکا. تو اس کو اگلا اللہ نے اگلے سٹیپ میں بیان کیا, فرمایا بلی دار کا علم ہم فی الآخرہ, اصل میں آخرت کا ان بیچاروں کو علم ہی نہیں ہے. آگے قرآن نے کہا کہ بل ہم فی شکی منہا, نہیں نہیں نہیں, اصل میں ان کو تردد ہے کہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایسا نہیں کہ بالکل ہی کچھ پتہ ہی نہ ہو, پتہ تو بہت کچھ ہے, ہماری آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں, ان کو سنائی جاتی ہیں, تردد ہے, یقین نہیں ہے. آگے اللہ نے بتایا کہ نہیں نہیں نہیں, اصل بات کچھ اور ہے. یہ قرآن کی بلاغت ہے, جب بل کا لفظ آتا ہے تو پچھلے کلام کی نفی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں نے پہلے جو کہا وہ صحیح نہیں تھا بلکہ یہ تھا. اب قرآن تو اپنی بات کی تردید نہیں کرے گا نا, مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی کو آخری بات تک لانا, یہ کلام میں ایک بلاغت سمجھی جاتی ہے. جیسے ہم کسی کے سامنے کہتے ہیں یار اصل مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاس نا میرا قرضہ دینے کے لیے شاید پیسے ہیں ہی نہیں, تو ہم یعنی اس کو آخری بات تک لانے کے لیے, کیونکہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پیسے ہیں مگر تم یہ بھول گئے ہو کہ تم نے دینے بھی ہیں کہ نہیں دینے. تو جب وہ اس اسٹیپ تک اس کا ذہن بنے گا پھر آخر میں اس کا گریبان پکڑے بولیں گے نکال پیسے, تجھے سب پتا ہے کہ 1 لاکھ روپے لیے ہیں بھائی, تو گھننا نہیں بن زیادہ, اور تجھے یہ یاد بھی ہے, ریٹرن تیرے پاس لکھا ہوا میں نے خود ڈائری میں دیکھا ہے. تو اللہ یہی طرز اختیار کر رہے ہیں قرآن میں, فرمایا اصل پہلی بات تو یہ کہ ان کو بےچاروں کو پتہ ہی نہیں آخرت کیا ہوتی ہے. آگے فرمایا نہیں نہیں بل ہم فی شک منہا, پتا ہے مگر یقین نہیں ہے. آگے فرمایا بل ہم منہا عمون, نہیں نہیں جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں, سب پتا ہے, سب پتا ہے, اندھے بن گئے, نظر آ رہی ہے آخرت ان کو, نظر آ رہی ہے. کیوں؟ جس چیز کی نشانیاں نظر آتی ہیں اس چیز کو حقیقت میں دیکھنا ضروری نہیں ہے. کھائی ہے, سائن بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ 1000 فٹ گہری کھائی ہے, گاڑی کی اسپیڈ آہستہ کر لے, آپ نہیں کر رہے آہستہ تو لوگ کہیں گے نا اندھا بنا ہوا ہے. ہے نہیں اندھا مگر جان کر اندھا بنا ہوا ہے, نشانیاں سائن بورڈ دیکھ ہی نہیں رہا ہے. اللہ نے آخرت کو ثابت کرنے کے لیے جو سائن بورڈ لگائے ہیں نا اس کائنات میں, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہر سائن بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کا وجود بھی ہے اور اللہ ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. اتنے سارے سائن بورڈ ہیں کیوں, ورنہ اللہ کیوں کھلا رہے ہیں ہمیں اتنا, کیوں مہربان ہے انسان پر اتنا؟ اگر آپ آخرت کے وجود کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے سب سے معزز و مکرم انسان کو بنایا, اور انسان کو ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی, اور انسان کو نائٹ کلب میں ناچنے کے لیے بنایا, یہی مطلب ہوا نا پھر اگر آخرت نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر تو عیاشی کرو. اگر مجھے پتا چل جائے کہ آخرت نہیں ہے تو میں یہاں بیٹھ کے جمعہ پڑھاؤں گا؟ بولو نا بھائی, میرا دماغ خراب ہے میں یہاں بیٹھ کے جمعہ پڑھاؤں گا؟ اور آپ لوگ کبھی بیوقوف ہیں جو یہاں نماز پڑھنے آئے ہو؟ کیا خیال ہے؟ پھر جو لوگ رشوت نہیں لے رہے وہ بیوقوف ہیں, پھر جو لوگ شراب نہیں پی رہے وہ کیا ہے؟ بیوقوف ہیں. جو زنا نہیں کر رہے وہ بیوقوف ہیں, کیونکہ 4 دن کی زندگی ہے, اسے انجوائے کرو. کیا نمازی ٹوپی اور پاجامہ اور شلوار اور مسجد سے باہر نکلو چپل چوری, یہ کیا ٹینشن کی ضرورت کیا ہے آپ؟ ضرورت کیا ہے بھائی؟ مسجد میں آ کے کیا ملتا ہے آپ کو سوائے چپلے غائب ہونے کے؟ کچھ میرے تو 5ویں چپل چوری ہوئی ہے ابھی چند مہینے کے اندر اندر, پھر بھی ہمارا حوصلہ ہے کہ نماز پڑھانے آتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے پھر نماز پڑھنے کی، پھر بوڑھے والدین کو گھر میں رکھنے کی؟ اولڈ ہاؤس میں داخل کرو والدین کو، ٹینشن پالنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنی زندگی جوانی کو انجوائے کیا، اب اپنی تم اپنی جوانی ان پہ کیوں برباد کر رہے ہو؟ یہ گورے کا نظریہ ہے، گورا کہتے ہیں انہوں نے اپنی جوانی کو جب انجوائے کیا تو ہمیں بھی جوانی کو انجوائے کرنے دو نا، بوڑھی والدہ گھر میں پڑی ہوگی تو کہاں سے انجوائے کرو گے بھائی؟ ایک آدمی تو 24 گھنٹے خدمت کے لیے بوڑھی والدہ کے ساتھ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو پھر یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، علامہ اقبال کے شعر پر عمل کرو، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، موم کی طرح پگھل جا اللہ کے حکام کے آگے یا پتھر کی طرح جم جا، بولے اللہ ایک بھی نہیں مانوں گا، جب ہے ہی نہیں آخرت تو کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں گورے اتنے عیاش ہیں، میں کہتا ہوں کم عیاش ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس سے زیادہ کیوں نہیں عیاش. جب ان کو مرنے کے بعد حساب و کتاب دینے کا وہ تصور ہی نہیں ہے تو پھر اتنے کیوں ہیں؟ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم کیا کریں؟ کوشش وہ کر رہے ہیں، انہوں نے سٹے بھی لگا کے دیکھ لیا. ہمارے ہاں چرسیوں کو سٹے والا اور چرسی ہیروئن چی کہا جاتا ہے، ان کے ہاں یہ چیزیں پیکٹ میں ایک خوبصورت پیکنگ میں ملتی ہیں، اس کی انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے کہ آپ ڈرگس لے رہے ہیں، آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو یہاں بیٹھ کے تمیز سے آپ وضو کر کے یہ لیں. آپ جو برائی ہمارے معاشرے میں ایک گالی ہے، ان کے معاشرے میں جب اس کی ضرورت بن گئی اس برائی کی تو انہوں نے اس برائی کو نام کیا دے دیا؟ خوشنما. جیسے ہمارے ہاں کوئی معاذ اللہ لڑکے سے بدکاری کرے اس کے بڑے گندے گندے نام رکھے ہوئے، معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، ان کے ہاں یہ بدکاری جب پھیلی تو اب وہ گالیاں دیں گے تو کتنوں کو گالیاں دیں گے؟ بہت زیادہ پھیل گئی. تو انہوں نے کیا کیا، اسی کو ایک اچھا وہ کر دیا کہ بھئی یہ اس میں جسم جو ہے وہ باڈی مرد کی ہے لیکن روح اس کے اندر کس کی ہے؟ عورت کی روح ہے. ایک صاحب مجھے کل تقریر کر رہے ہیں، اصل میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی مرد کی باڈی، بعض مرد اللہ نے ایسے بنا ان کی باڈی تو مرد کی ہے مگر روح کس کی ہے؟ ان کی عورت کی ہے. وہ بےچارے مجبور ہیں تو ان کی عورت کی طرف رغبت نہیں ہوتی کیونکہ روح کس کی ہے ان کے اندر؟ عورت کی. میں نے کہا ہمارے یہاں ایسا آدمی اگر پکڑا جائے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ وہ یہ تقریر کہہ رہے کہ اصل میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بدفعلی کرتا ہوا پکڑا گیا، گواہ بھی ہو گئے، اب اس کو آپ ٹھکائی لگا رہے ہیں یا اس کو مسجد سے نکال رہے ہیں یا اس کو کسی اسکول سے نکال رہے ہیں یا کہیں بھی جی پکڑا گیا، کسی جو ہے نا ہاسٹل سے پکڑا گیا، اب اس کو نکال رہے ہیں تو وہ کہہ رہے اصل میں میرا قصور نہیں، میرے اندر روح کس کی ہے؟ عورت کی روح ہے. تو یہ بکواسات ہیں، فضول باتیں ہیں. مرد بنائے تو روح بھی مرد کی ہوگی، عورت بنائے اللہ نے تو روح بھی کس کی ہوگی؟ عورت کی ہوگی. تو گناہ کو انہوں نے کیا کیا، اچھے اچھے لیول لگا کے حلال بھی کر دیا اور ویزے بھی اسی پہ ایشو ہو رہے ہیں، ویزے مل رہے ہیں اس پہ. اگر آپ یہ ہیں تو برائی کو لیول، حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام بدل کے استعمال کرنا شروع کر دیں گے. نشے والی چیز شراب ہے، اب آپ نے اس کو کوئی نام دوسرا دے دیا کہ اینٹی ڈپریشن سیرپ پی رہا ہوں میں، اینٹی ڈپریشن سیرپ ہے یہ، اس پہ اینٹی ڈپریشن لکھ دو، بھائی نتیجہ تو وہی نکلے گا نا، اسی طرح جھومو گے جیسے ہو، تو وہ چیز تو وہی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں برائی کو کیا لیبل کیا لگا دیں گے، تو غیر مسلموں نے تو یہ شروع کر دیا ہے. تو ہمارے ہاں بھی اب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے کہ کیا حرج ہے. تو بلکہ چلے چھوڑیں، زیادہ بات لمبی ہو جائے گی، میں موضوع پھر رہ جاتا ہے میرا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آخرت کا تصور دماغ سے نکال دو تو پھر کیا ہے، پھر تو مزے اڑاؤ. تو اللہ نے فرمایا منہا عمون، جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا جان کر اندھا بنا ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، نظر آ رہی ہے مگر آنکھیں چرا رہا ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے. تبھی آپ بعض لوگوں کے سامنے اگر قبرستان اور موت کا زیادہ تذکرہ کرنے کو بولے بھائی بس کرو یار کوئی اور بات کرو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، کیوں بھائی کیوں ہے ڈر لگ رہا ہے یار؟ تو بھائی کیا مرنا نہیں ہے، ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ آخرت کی تیاری نہیں ہے، تیاری نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں موت کا تذکرہ کر کے جتنا خوش ہوتے تھے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی اور چیز پہ اتنا خوش ہوتے ہوں. ایسے اشعار پڑھتے تھے جب موت کا تذکرہ آتا تھا، ایسے اشعار پڑھتے تھے، ایسا لگتا تھا چہرے پہ خون آ گیا ہے، ایسے اشعار پڑھتے تھے کہ اب اللہ سے ملاقات ہوگی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے والی ہے. اس پر کسی کو یہ اشکال ہوگا کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان میں ہے، بھائی اتنا مطمئن نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ بس ابھی اللہ کے نبی سے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی گناہ میں پکڑے جائیں کہ ملاقات نہ ہو، تو خوف بھی تو ہونا چاہیے. تو یہ عام حالات میں ہے، لیکن جب انسان پر بڑھاپا ہو اور اعمال بھی اچھے ہوں اس کے تو پھر علماء نے کہا کہ اس کو امید کو غالب کر دینا چاہیے، کیونکہ انسان کے بڑھاپے میں اعصاب بھی کمزور ہو جاتے ہیں، وہ خوف برداشت نہیں کر پاتا. ان بزرگوں میں خوف بھی اتنا ہوتا ہے کہ اگر یہ خوف کا غلبہ کریں تو یہ پھر کوئی کام نہیں کر سکتے. تو یہ بڑھاپے کے لیے ہے کہ جب آپ نے جوانی اچھی گزار دی, برائیوں سے بچ کے گزار دی, اور بڑھاپے میں بھی نیکی کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر شریعت کیا کہتی ہے, اللہ سے کیا گمان رکھو, اچھے گمان. جوانی میں ایسا نہیں تھا, ہمارے حضرت جوانی میں بھی بہت متقی تھے, مگر جوانی میں خوف بھی غالب رکھتے تھے اور امید بھی, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ. بڑھاپے میں امید کو غالب کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ میں اس لیے امید غالب کرتا ہوں. تو جب موت کا تذکرہ آتا تو چہرہ کیا ہو جاتا, خوشی سے سرخ. اور اپنے والد کا بھی قصہ سنایا کرتے تھے کہ موت کے وقت وہ اشعار پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں, خوشی کے اشعار, جیسے کسی عاشق کی کسی معشوق سے ملاقات ہونے والی ہوتی ہے اور وہ کیسے مزے سے اشعار پڑھ رہا ہوتا ہے, تو ویسے ان کے والد صاحب اشعار پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں. کیسی پیاری موت. تو آپ کسی کے سامنے قبر کی بات کرو گے, یار کوئی فلم کی بات لگاؤ یار, فلم کرو, تو بھائی ڈرتا ہے, قبرستان سے ڈرتا ہے, موت سے ڈرتا ہے, تو پھر کیا کرتے ہیں, اس سے سوچتے ہی نہیں اس بارے میں کہ مرنا بھی ہے. تو آپ کے سوچنے سے کیا موت بھاگ جائے گی, یعنی آپ کے نہ سوچنے سے. بلی اگر کبوتر کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے, سوری, کبوتر اگر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو کیا بلی بھاگ جاتی ہے, یا وہ حملہ نہیں کرتی؟ تو اللہ فرماتے ہیں جان کر آخرت سے کیا بن گئے ہیں, اندھے, سوچو ہی نہیں اس بارے میں. پنجابی میں ایک مثل مشہور ہے, سچا سچی پیا تو بندہ گیا, کہتے ہیں نا سچی پیا تو بندہ گیا, سوچنے لگو گے تو بندہ گیا. وہ خرید لو بھائی, یہ عام طور پہ دکاندار کسٹمر کو کہتے ہیں, زیادہ سوچو نہیں خرید لو, ورنہ سوچتے ہی رہو گے قیامت تک. لیکن جب خود کہیں شاپنگ کرنے جاتا ہے نا تو ایک گھنٹہ سوچتا ہے کہ میں نے لینی بھی ہے کہ نہیں لینی ہے. تو یہاں بھی موت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں جو اللہ نے قرآن میں دلائل دی ہیں, علماء کے درس ہیں, وہ سنے آدمی, جس میں اللہ نے بتایا کہ بھی قیامت قائم ہوگی, یہ مردوں میں اللہ جان ڈالے گا, تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو ہم بتاتے ہیں, جس اللہ نے پانی کے قطرے سے ہڈیاں بنا دی, آنکھ بنا دی, پلکیں بنا دی, پانی کے قطرے سے ایسا دماغ بنا دیا, دل بنا کے فٹ کر دیا اپنی جگہ پہ, اسے چلا دیا, تو وہ تمہیں ریورس کیوں نہیں کر سکتا؟ منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے ہی بنایا ہے نا, خود سے تھوڑی بنے ہو. وفیہ نعیدکم, پھر اسی میں مٹی, ہم نے تمہیں مٹی بنا دیا. کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیپٹن صاحب, یہ میجر صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب مٹی ہوں گے؟ وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا مٹی ہوتے ہوئے, اس لیے مان لیتے ہیں, ورنہ اگر کسی نے قبر نہ دیکھی ہوتی, موت نہ دیکھی ہوتی, تو کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ جو غفار بھائی ہیں, یہ کلیم بھائی ہیں, یہ ستار بھائی ہیں, یہ بریگیڈیئر صاحب ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ سائنسدان صاحب ہیں, یہ کسی دن مٹی ہوں گے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا. اللہ فرماتے ہیں اسی مٹی سے بنایا, وفیہا نعیدکم, یہ دوبارہ مٹی کر دیا. دو چیزیں دکھا دی ہیں, ایک ہمارے کہنے سے مان جاؤ, دکھائی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ومنہا نخرجکم تارتن اخرا, اسی مٹی کو ریورس گیئر لگا دیں گے ہم, ریورس گیئر لگا کے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے. یہ ہم نے دکھایا نہیں ہے تاکہ کچھ لوگ ایمان لائیں اور کچھ انکار کریں. ایمان لانے والوں کو میں نوازوں اور انکار کرنے والوں کو میں عذاب دوں, کیونکہ انہوں نے اتنی نشانیاں دیکھ کر میری آیات پر یقین کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ نے آخر میں کیا فرمایا, بل ہم منہا عمون, یہ جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے ہیں. تبھی اب جو خطبے کی جو حدیث ہے نا, جس کی میں تشریح کر رہا تھا, وہ حدیث کی تشریح کی تمہید تھی ساری. حدیث کے الفاظ کیا ہے, الکیس من دانا نفسہ وعامل لما بعد الموت, عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے میں کیوں آیا دنیا میں, اور موت کے بعد کی تیاری شروع کر دے. اللہ کے نبی کی نظر میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ یہ ہے. باقی سارے کیا ہیں؟ پاگل ہیں. اب کوئی عورت پردہ کرتی ہے, لوگ کیا کہتے ہیں اس کو؟ پاگل. خواتین کہتی ہیں نا, اس نے چچا زاد بھائی سے بھی پردہ کر لیا, یہ تو پاگل ہو گئی ہے, تو بہت ایکسٹریم. اتنا اسلام میں ایکسٹریم نہیں ہے بھائی, اتنی جو ہے نا وہ مذہب آپ کو اتنا ایکسٹریم پہ نہیں لے جاتا, یہ تو بنیاد پرستی ہے. تو سب اس کو کیا کہتے ہیں, یہ کیا ہے بولو نا بھائی؟ پاگل ہے. تو نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ پاگل وہ ہے جو خبر کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزار رہا. وہ عورت پاگل ہے جو اس کو پاگل کہہ رہی ہے, اس لیے کہ یہ دنیا کے لحاظ سے تو پاگل ہے, مگر آخرت کے لحاظ سے کیا ہے؟ عقل مند ہے. دیکھو بینکوں کے باہر لکھا ہوتا ہے, روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, لکھا ہوتا ہے نا. لہذا بینک والے کہتے ہیں بڑے عقل مند ہیں جو بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں, بچاتے ہیں اپنا پیسہ, اور لوگ بھی ان کو عقل مند سمجھتے ہیں, تو بینک اکاؤنٹ میں پیسہ رکھوا رہے ہوں. کبھی کبھی دیکھا کہ آدمی 1 کروڑ روپے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہا ہو, لوگ اس کو پاگل کہہ رہے ہوں, ہے بھائی؟ حالانکہ وہ تو استعمال نہیں کر رہا, وہ تو اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہے. بظاہر تو وہ پاگل ہے بھائی، 1 کروڑ کھا پی کے ختم کر، لیکن لوگ اس کو عقل مند کیوں کہتے ہیں؟ بھائی کل کے لیے بچا رہا ہے، کل خرچ کرے گا، لیکن اللہ اسے کیا کہتے ہیں؟ پاگل. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آج اگر کھا کے اور غربا اور مساکین اور رشتے داروں پہ خرچ کر دیتا تو یہ اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا، اور حقیقی کل جو آئے گی، ایک کل تو وہ ہے جو کل آ رہی ہے لیکن وہ کل ختم ہو جائے گی آ کے، اور ایک کل وہ ہے جو مرنے کے بعد آئے گی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. کبھی جو بینک والے جس طرح انویسٹمنٹ کی آپ کو دعوت دیتے ہیں نا، بے آئین ہی قرآن نے اسی انداز سے آپ کو دعوت دی ہے. مجھے تو لگتا ہے بینک والوں نے قرآن سے ہی اخذ کیا ہے کہیں سے، ہے نہیں ایسا لیکن لگتا ہے. وہ کیا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. بینک والے کہتے کون ہے جو ہم کو کرنٹ اکاؤنٹ کھولے گا یا جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ کھولے گا، یہی کہتے ہیں نا بینک، یعنی کون ہم کو قرض دے گا، اس پہ ہم اس کو اتنا پروفٹ دیں گے. اور پروفٹ جب سود خور دیتا ہے تو وہ جتنا عرصہ بینک میں رقم پڑی رہے گی اس پہ سود در سود لگتا چلا جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 10 سال کے بعد بھی نکالیں تو 1 لاکھ پہ 2% ملیں گے، 10 سال کے بعد 1 لاکھ پہ 2% نہیں ہوں گے. ان 2% جو آپ کی رقم تھی اس کو 1,02,000 پہ اب الگ انٹرسٹ لگے گا، پھر اس پہ الگ لگے گا. تو یہ کیا ہے؟ ڈبل، دگنا در دگنا، دگنا در دگنا بڑھتا ہوتا چلا جائے گا. تو اللہ نے بالکل یہی کہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ اس کو دگنا در دگنا کر کے لوٹائے. اللہ نے بھی بینک کھولے ہوئے اپنے، لیکن اللہ کے بینک کا سسٹم بڑا زبردست ہے. آپ کو عام بینک میں جب اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے، آپ جائیں، آپ کا پہلے میڈیکل ٹیسٹ رہ گیا، اب تھوڑے دنوں میں وہ بھی شروع ہو جائے گا، اتنا آپ کی انکوائری ہوتی ہے کہیں طالبان تو نہیں ہے یہ. میں گیا تو مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے، بم تو نہیں ہے پگڑی کے نیچے، اس نے بم تو نہیں رکھا ہوا. اتنی مشکل سے اکاؤنٹ، پوری کوئی انکوائری کی، کہاں کہاں سے سرچ کیا، ہاں بھائی نہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی کلین آدمی ہے، پھر اکاؤنٹ کھولا جا کے. اتنی مصیبت لگی ہے، کوئی پگڑی والا چلا جائے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. تو عام بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنا کتنا مشکل، اور اللہ کے بینک کے اکاؤنٹ کھولنا بہت آسان. اللہ نے کہا کسی بھی غریب کی جیب جو ہے نا وہ میرا کیا ہے؟ اکاؤنٹ ہے، اس میں ڈال دو چپ کر کے. کسی بھی غریب کی، کوئی رکشے والا غریب ملا آپ کو، ٹیکسی والا غریب ملا آپ کو، اپنے رشتے داروں میں کوئی غریب نہ بھی ہو، مالدار کو بھی خرچ کر سکتے ہیں آپ اللہ کی رضا کے لیے، ضروری نہیں کوئی غریب ہی ہو. زکات کے لیے غریب ہونا ضروری ہے، فطرانے کے لیے. ویسے آپ کسی مالدار کو بھی دے سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو، دین کی طرف آ جائے، اس پہ دعوت کر دینا، اس کو کھلا دینا یا اس کی ضرورت پوری کر دینا، یا محبت پیدا کرنے کے لیے کسی کو ہدیہ دے دینا، دوستوں کو یاروں کو، یہ بھی اس میں داخل ہے. تو کتنا آسان ہو گیا اللہ کے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا، کیا خیال ہے بھائی؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا نہیں دوں گا جتنا تمہیں بینک دے رہے ہیں، یہ تو 2% دیتے ہیں، کئی گنا بڑھا کے دوں گا، کئی گنا بڑھا کے دوں گا. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کا صدقہ جاریہ بنا دوں گا، ہوتا ہی رہے گا، جب تک وہ چیز باقی رہے گی ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوتے رہیں گے. کسی نے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کنواں کھود دیا لوگوں کے فائدے کے لیے، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے ثواب. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے درخت لگایا تو درخت سے جب تک پرندے بھی کھاتے رہیں گے اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا. اللہ بخیل نہیں ہے، ابھی اللہ نے اپنی اصل رحمت تھوڑی دکھائی ہے ہمیں. یہ تو دنیا میں جیسے ہوتا ہے نا، لوگ کمپنی کی مشہوری کے لیے کچھ ساشے دیتے ہیں، نیڈوں کے کچھ ساشے آ رہے ہیں، کچھ پتی کے ساشے آ رہے ہیں، یہ تو ساشے ہیں، اصل تو اللہ نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ آخرت میں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم لوگ بینکوں سے رقمیں نکال نکال کے خرچ کریں، اتنی رکھیں جتنی ہمیں خدا نخواستہ یہ ڈر ہو کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ بھکاری نہ بن جائیں. اتنی رقم استعمال کرنا جائز نہیں ہے کہ کل آپ دوسروں سے مانگنا شروع کر دیں، یہ جائز نہیں ہے. باقی ہمیں کہاں انویسٹ کرنی چاہیے؟ اللہ کے رام. لیکن 90 سال عمر ہو جاتی ہے، بینکوں میں 8-8, 10-10, 20-20 کروڑ روپے پڑا ہوا ہے، وہ خرچ کرنے کے لیے بابا جی تیار نہیں ہے. ابے بھائی اب تو کر لو، اب تو کر لو، بچوں کے لیے بھی رکھو. میں نہیں کہتا، بچوں کو بھی اپنے پاؤں پہ اسٹیبل کرو، کھڑا کتنا کھڑا کرنا ہے بچوں کو اپنے پاؤں پہ، کیا امریکہ کا صدر بنانا ہے؟ اس کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے، کوئی حد تو، حد بندی تو قائم کرو. یہاں تک لامحدود چیز ہے، لامحدود، ہوس ہوس ہوس، مر جاؤ گے وہاں خالی ہاتھ, کچھ بھی نہیں ہے. دو چار چمنیاں ٹھنیاں پڑی ہوئی ہوں گی قبر میں, جو وہ وائپر سے صاف کرنے والے کو 5 روپے پکڑا دیتے ہیں. پھر عذاب بھی ایسے ہی دفع ہوگا, دور ہوگا. 5 روپے میں کیا ہو سکتا ہے؟ گٹکا نہیں آتا 5 روپے میں, فرشتے بھاگیں گے قبر سے 5 روپے میں. بھائی 100 کوڑے لگانے تھے تو 99.9 لگا دیں گے, آخری والا تھوڑا آہستہ لگا دیں گے. تو تھوڑا سا کچھ تو کرے اللہ کی راہ میں بھائی. تو عقل مند کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کی, آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے. یہ تعریف یاد رہے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے عقل مند لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی. اور عقل مند کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ پاگل. تو پاگل کون ہے؟ جو آخرت کو سامنے رکھے بغیر زندگی گزارے, جیسے فرعون نے گزاری, حامان نے گزاری, قارون نے گزاری. آج بعض حکمران یہی سوچ کے زندگی گزار رہے ہیں کہ مرنا ورنہ ہم نے ہے نہیں. تو دیکھنے میں بڑے عقل مند لگتے ہیں. بعض ماشاءاللہ 5 سال کامیاب حکومت کر کے چلے گئے, اللہ کرے وہ توبہ کر کے عقل مندوں کی فہرست میں آ جائیں. لیکن اگر توبہ نہیں کی تو دنیا تو کہے گی بڑا ہوشیار ہے, 5 سال حکومت کی. اور لیکن جتنا پیسہ لوگوں کا کھایا اگر وہ واپس نہیں کیا تو یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ پرلے درجے کی بیوقوفی ہے. قیامت میں یہ سب کچھ جو بھی حکمران ہو ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال غصب کر رہے ہیں, یہ حکمران نہ بھی ہوں, بھائی ہے جو بہن کی وراثت ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. بہت سے لوگ نہیں دیتے بہنوں کو وراثت, بیوی کا مہر کھا کے بیٹھ گیا, اس کا پورا حق نہیں دے رہا ہے. تو کر لو آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ سارے وہاں کیا ہوں گے؟ نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کے آنے سے پہلے عقل مندوں کی فہرست میں داخل فرما دے.